نبيه الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيمون الصلاة. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی آیات کے چند ٹکڑے آپ نے سماعت فرمائے. کچھ آیات میں اللہ نے منافق کی صفت کا بیان کیا ہے، کچھ آیات میں اللہ نے مومنین کا صفات بیان فرمایا ہے، کچھ آیات میں اللہ نے ان انسانوں کا بیان فرمایا ہے کہ جن کے اعمال اس دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا: انسان اپنے محبوب کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، تمہیں ہونا یہ چاہیے کہ تم یہ دیکھو کون تمہارا جلیس ہے، کون تمہارا ساتھی ہے، اٹھنا کہاں پر ہے، بیٹھنا کہاں پر ہے، سونا کہاں پر ہے، جاگنا کہاں پر ہے، جس کی تم زیارت کرتے ہو اس انسان کی صفت کیا ہے، جس سے تم گفتگو کرتے ہو اس انسان کی صفت کیا ہے، جس سے تم معاملہ کرتے ہو اس انسان کی صفت کیا ہے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: میرے اوپر تمام انبیاء پہ اللہ کا یہ رحم تھا کہ غلط انسان ہمیں نظر آتا تھا، وہی کے ذریعے رب بتا دیتے تھے، منافق آتا تھا، وہی کے ذریعے اللہ بتا دیتے تھے، یہودی آتا تھا، خدا بتا دیتے تھے، عیسائی آتا تھا، خدا بتا دیتے تھے، مگر میری امت، تمہاری صحبتیں، تمہاری مجلسیں، مجھے ان سے یہی خطرہ ہے کہ تم کسی کو کھوٹ سمجھو حقیقت میں وہ حقیقت ہو، اور کسی کو حقیقت سمجھو حقیقت میں وہ باطل ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو چند مقامات پر جاتے جاتے یہ ہدایات بھی عطا فرما دی ہیں کہ دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تمام تبدیلیاں مسلمان پہ آتی ہیں، کافر پر، منافق پر، یہودی پر، عیسائی پر نہیں آتی. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو میرے والد کے بارے میں بھی آزمایا گیا ہے، میری والدہ کے بارے میں بھی آزمایا گیا ہے، میرے خاندان کے بارے میں بھی آزمایا گیا ہے، ہر جگہ میں نے مصیبتیں دیکھی ہیں، ہر جگہ میں نے تنگیاں دیکھی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا کر فرمایا: ارے اللہ کے بندے، تو یہ بتا مصیبت کہاں سے آئی، تنگی کہاں سے آئی، یہ تمام ذائقیاں، یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا: اللہ کی طرف سے آئی ہیں. پھر آپ نے فرمایا: بتا اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے، اللہ سے زیادہ غفور کون ہے، اللہ سے زیادہ بڑی بات، بڑی طاقت، بڑی قدرت، اللہ کی جیسی رحمت، اللہ کی جیسی نرمی، اللہ کی جیسی شفقتیں کہاں کہاں تمہیں ملتی ہیں. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہیں. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، مگر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا: یمن کا گورنر بن کے جا رہا ہے، مسلمانوں سے پہلا خطاب کرنا ان کو جمع کر کے یہ بتانا کہ اللہ اس دنیا کے اندر مسلمان کو آزماتے ہیں, حضور کی امت کو آزماتے ہیں, آزمائش آ جائے مسلمان ہتھیار مت پھینکے, آزمائش آنے کے بعد سب سے پہلے جو آزمائشیں تمہارے اوپر آ گئی ہیں اس پر اللہ رب العزت کی رضا دیکھنا, یقین رکھنا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے, پتا حرکت نہیں کرتا, ہوائیں نہیں چلتی, آندھیاں نہیں چلتی, بہر و بر پہ سارا کنٹرول, سورج چاند پہ سارا کنٹرول, گرمی اور ٹھنڈک کا سارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, ورنہ خدا کی قسم وہ جس طرح چاہے ان کو استعمال کرے. مسلمان پر جو تنگی آتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تنگی اگر نظر آ جائے تو کسی مسلمان کو شکوہ نہیں ہوتا, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر جہاد میں ہیں, بیوی گھر میں ہے, اکیلا بیٹا ہے, رات کو انتقال ہو جاتا ہے, بیوی اٹھاتی ہے, غسل دیتی ہے, کفن پہناتی ہے, چارپائی پہ لٹاتی ہے. رات کو طلحہ واپس آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, بیوی دروازہ کھولتی ہے, طلحہ سے ہنس کے ملتی ہے, کھانا لاتی ہے, سامنے رکھتی ہے, کھلا دیتی ہے, پلا دیتی ہے, گفتگو کرتی ہے. رات کو سوتے ہیں, میاں بیوی کے حق بھی ادا ہو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. طلحہ کے سامنے ایمان والی بیوی بیٹھی ہوئی ہے جس پر آزمائش کے, مصیبت کے, تنگی کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں. حضرت طلحہ کے سامنے ایمان والی عورت, ترقی والی عورت, تربیت والی عورت, صابرہ عورت, اللہ کے نبی کی امتی عورت سامنے خامت کو کہتی ہے, اللہ جب امانتیں دیتا ہے اگر وہ واپس لے لیتا ہے کیا یہ ظلم ہے کہ انصاف ہے, کیا یہ زیادتی ہے کہ انصاف ہے. حضرت طلحہ صحابی رسول ہیں, ایمان تو بنا ہوا ہے, سب کچھ بنا ہوا ہے, استقامت بنی ہوئی ہے, ہر چیز بنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بے شک اللہ لیتا ہے یا جو بھی لیتا ہے, امانت لینے کا اس کو حق ہوتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی بیوی کو جواب دیتے ہیں, بیوی کہتی ہے رات جب تم آئے, آنے سے پہلے میرا بچہ انتقال کر گیا, میں نے اس کو غسل بھی دے دیا, تجہیز بھی کر دی, تکفین بھی کر دی, چارپائی پہ بھی سلا دیا. طلحہ کہتے ہیں میں آیا مگر تو مجھے مسکرا کے ملی تھی, میں آیا تو نے مجھے کھلایا بھی پلایا بھی, ہمارے حقوق کے زوجیت تک بھی ادا ہو گئے, مگر تیری آنکھوں میں آنسو یا ہائے ہائے یا کرب یا غم یا خزن میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. کہا میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے کہ اگر اللہ اس پہ راضی ہے, طلحہ کو ناراض ہونے کی ضرورت یا اس کی بیوی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی مسجد میں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج طلحہ کی بیوی نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے آج رات اللہ دو بندوں پہ مسکرا رہے تھے, ایک میاں پر, دوسرا اس کی بیوی پر. اس کے صبر کے دامن کو دیکھ کر, میاں کے صبر کے ذائقے کو دیکھ کر, پھر اللہ کے نبی نے اسی وقت دعا فرمائی, اللہ طلحہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اگلی رات کو حمل رہ گیا, بیٹا پیدا ہو گیا, نام اس کا عبداللہ رکھا. 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر گیا, رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے کھجور کی گٹی چبا کر اس کے ہاتھ میں دی اور اس کے منہ میں لگائی. دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ صحابہ اور انبیاء رسول جتنے بھی آئے اللہ کی رضا پر, اللہ کی قضا پر, اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر ہما وقت راضی ہوتے ہیں. مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر. انفرادی آزمائش, بھائی فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, باپ فوت ہو جائے, کزن فوت ہو جائے, استاد فوت ہو جائے, دوست دنیا سے چلا جائے, کوئی کزن دنیا سے چلا جائے, کوئی نوکر چلا جائے, خادم چلا جائے, یہ انسان کی انفرادی آزمائشیں, اجتماعی آزمائشیں. امام چلا گیا, نبی دنیا سے چلے گئے, صحابہ چلے گئے, عالم چلا گیا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے موت العالم موت العالم, ایک عالم کا دنیا سے جانا پورے جہاں کا دنیا سے ویران ہونا ہے, ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا پورے ذخیرہ حدیث کے ختم اور ضعف کی طرف اشارہ ہے, ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا. مچھلیاں جس کے لیے استغفار کرتی تھی آج وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں. مسلمان کی آزمائش انفرادی ہوتی ہے, اسے وہ برداشت کر لیتا ہے. مسلمان کی آزمائش اجتماعی ہوتی ہے, اسے وہ برداشت کر لیتا ہے. مگر یہ کرنے کے لیے اس مشق کی ضرورت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انفرادی طور پر اس وقت بھی آئی جب آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا, آپ کی بیٹی شہید ہوئی, آپ کی بیٹی کا حمل
ضائع ہوا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انفرادی امتحانات اس وقت بھی آئے جب آپ کے بیٹے ابراہیم آپ کی گود میں انتقال کر گئے. اس وقت بھی آپ کے سامنے امتحانی ازمائشیں آئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکیلے اکیلے دنیا سے شہادتیں پا چکے, لیکن اجتماعی دکھ اور غم آپ کو بدر میں, حنین میں, تبوک میں اس وقت آیا جب آپ نے 50-60-70 صحابہ کی لاشیں اور جنگ یمامہ کے اندر مختلف جنگوں کے اندر جب بڑے بڑے قرہ شہید ہوئے, مگر میرے نبی علیہ السلام نے اجتماعی طور پر جس وقت مسئلہ آیا غم بہ پڑے, بددعائیں بھی فرمائی آپ نے صرف ان کافروں کے حق میں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بالخصوص قرہ کرام کو شہید کر دیا. اس پر افسوس جسمانی بھی تھا روحانی بھی تھا کہ اللہ یہ جسم بھی گیا, اللہ یہ روح بھی گئی, یہ زبان جس پہ قرآن تھا, یہ آنکھیں جو قرآن کو دیکھتی تھی, یہ دل جو قرآن کو سنتا تھا, یہ دماغ جو قرآن کو یاد کرتا تھا. عالم کا جانا, محدث کا جانا, مفسر کا جانا, اجتماعی مشکلات, اجتماعی نظام, اجتماعی تمام چیزیں میرے نبی علیہ السلام کی امت میں حضور کریم علیہ السلام کے غم کو ظاہر کرتی. انفرادی غم کم تھا, اجتماعی زیادہ تھا. جب صرف ایک انسان گیا نبی نے غم کم کیا, لیکن جب وہ انسان ایک روحانی انسان بن کر گیا نبی کا غم زیادہ ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے جاتے ہوئے قرہ کرام پر جن کو قبیلہ رعل نے شہید کر دیا تھا آنسو بہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی قرات پر, ان کے قرآن پر, ان کی دعوت پر, ان کے دین پر. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں, ان پر تنگی آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, کبھی ان کے گھر پر, کبھی ان کے محلے پر, کبھی ان کی مسجد پر, کبھی ان کے مدرسوں پر, کبھی ان کے مرکز پر, کبھی ان کے ملک پر, کبھی پورے عالم کے اندر, کبھی پوری دنیا کے اطراف کے اندر. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے پیدا فرمائیں گے تاکہ کسی کے جانے کے بعد اس کا مرتبہ نظر آئے, اس کا درجہ نظر آئے, اس کی حیثیتیں نظر آئے. اس لیے قرآن کہتا ہے جب ابھی تمہیں آزمائشیں آ جائیں ہتھیار مت پھینک دینا, یہ مت سمجھ لینا کام ختم ہو گیا, کام ٹھپ ہو گیا. مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علی, اسلام بلند ہوگا کوئی اسلام پہ بلند نہیں ہو سکتا, اسلام بلند ہوگا کوئی اسلام پہ بلند نہیں ہو سکتا. اگر زکریہ علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا ہے تو اسلام کو بلند ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا ہے تو اسلام کی بلندی اس کے باوجود نظر آئی ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سعد بن ابی وقاص کو شہادت ملی ہے تو اسلام کی بلندی نظر آئی ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کے اندر قتل کیے گئے ہیں انبیاء, لیکن اسلام کی بلندی نظر آئی ہے. ان کے صحابہ شہید کیے گئے ہیں, اسلام کی بلندی نظر آئی ہے. جدھر جدھر کوئی امام گیا حضرت حسن کی صورت میں گئے ہیں اسلام بلند ہوا, حضرت حسین کی شکل میں گئے ہیں اسلام بلند ہوا, حضرت عمر فاروق کو جس مصلی پہ خنجر لگا لیکن ان کی جماعت نے اسلام کو نماز کو غالب کر دیا. اس لیے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ عمر فاروق کے اندر جس وقت وہ خنجر لگا خون کا فوارہ اٹھا آپ نے سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مصلی امامت میں کھڑا کیا اور اشارہ یہ دے دیا یہ خون اور یہ شہادتیں نہ مصلی کو کمزور کر سکتی ہیں, نہ مسجد کو کمزور کر سکتی ہیں, نہ ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں, نہ نماز کو کمزور کر سکتی ہیں. مسلمان کا دنیا سے جانا جسمانی موت بھی ہے روحانی موت بھی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان پر رونا اس لیے ہے کہ یہ جسم نہیں بلکہ ایک روح تھی جس میں قرآن, ایمان, صداقت, حدیث, نبوت کی محبت, رسالت کی محبت, صحابہ کی عظمت, خدا کی پہچان, اللہ کی توحید, رسول اللہ کا توکل, صحابہ جیسی عزت, عزت, تقدس, ایمان, یہ ہمارے اللہ کے دیے ہوئے مہمان تھے جن کا اکرام امت مسلمہ نہیں کر سکی. بڑے بڑے اللہ والے آپ کو نصیب ہوئے ہیں لیکن دنیا ان کے پہچاننے سے قاصر, نام سے قاصر, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. مسلمان جہاں پر مختلف رہبریاں لیتا ہے وہاں پر علماء کرام سے یہ بھی پوچھا کرو کتاب ہم کون سی پڑھیں, عالم کون سا سنیں, قاری کون سا سنیں, کس کی بات سنیں, کس کی نہ سنیں, کون سی کتاب پر حق, کون سی باطل, کون سا مرکز پر حق کون سا باطل، یہ سب سے اہم موضوع ہے جو آپ کو علماء سے استفادہ لینا چاہیے. میڈیا اور یہ تمام نظام آج امت مسلمہ کے سامنے ایک سادہ چہرہ بنا کر بیٹھا تو ہوا ہے، لیکن مسلمان اس کو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، مگر اس کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا یہ بات کی باتیں ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا آزمائشیں آ جائیں اجتماعی طور پر، اس کو اللہ کی رضا سمجھنا، اللہ کی قضا سمجھنا. آزمائشیں آ جائیں انفرادی طور پر، اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھنا، اللہ کی قضا سمجھنا. اور میرے نبی نے فرمایا جب کوئی آزمائش آ جائے اس وقت صبر کرنا. حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم اللہ رب العزت ہر بندے کے صبر پر جنت کا ایک نور اس کو عطا فرماتے ہیں. جب اس کا کوئی جسمانی یا روحانی یا ایمانی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اور وہ اس پہ صبر کرے دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ خدا نے کیا ہے، یہ تمام نظام اللہ کے ہاتھ سے ہوا ہے، اللہ اس کے صبر پر اس کو کتنی بڑی جزائے خیر عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان جب ہو گئی اچانک اس کا بیٹا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹا قیدیوں میں تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اس کو مردوں میں رکھا جائے. وہ عورت مسلمان ہو گئی، صبح پتہ چلا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اس نے رسول اللہ سے اجازت لی، اپنے بچے کے جنازے کے سامنے بیٹھ گئی، سرحانے پر سر رگڑنے لگ پڑی. اس نے اپنے رب سے التجا کی، اللہ آج میں نے اسلام قبول کیا ہے، یہود و نصارہ میرے اسلام ایمان کو آزمانا چاہتے ہیں، لیکن پہلی آزمائش میرے اوپر یہ آئی کہ آج میرا بچہ دنیا سے انتقال کر گیا ہے، اب مجھے تانا پڑے گا، اب مجھے مختلف باتیں آئیں گی، مختلف اعتراضات آئیں گے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، نماز تم نے شروع کی پہلے دن حادثہ ہو گیا، ٹوپی رکھی پہلے دن حادثہ ہو گیا، برقع پہنا پہلے دن حادثہ ہو گیا، یہ حادثہ کہاں سے ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے چارپائی کے پائے پکڑ لیے، رب کے سامنے گر گئی، سجدہ کر لیا، دعائیں کرنا شروع ہو گئی، اللہ آج میری عزت رکھنا، اس بچے کو زندہ کر دے تاکہ دنیا مجھے تانا نہ دے، دنیا مجھ پہ اعتراض نہ کرے. اس کا رونا، اس کے آنسو، اس کی تڑپ، اس کی لگن، یہ سن کر اس عورت کی آہ پر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا اور اس کے بچے کو زندہ کر دیا. وہ اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ چلنے لگا. یہود و نصارہ اس بات پر حیران ہو گئے، کہا آج مجھے وہ رب ملا ہے جو ہمیشہ حی قیوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. بدیع السماوات والارض، ہر چیز کی ابتدا اس نے کی ہے. انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، لم تکن لہ صاحبۃ، کوئی بیوی نہیں. وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پہ وہ وکیل ہے. لا تدرک الابصار، ہماری نگاہیں اس رب کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، لیکن اس کی نگاہیں پوری دنیا کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. وہو اللطیف الخبیر، نرم بھی ہے مہربان بھی ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرت آ چکی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، جو بندہ بصیرت لے کر ایمان پہ آئے گا فائدہ اس کا ہے. ومن عمی فعلیہا، جو بندہ نابینا بن جائے گا نقصان اس پر ہے. اس لیے اس عورت کی بات کو قبول کیا گیا، اللہ نے اس بچے کو زندہ کر دیا. حی قیوم ہر وقت اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت تمہیں اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، ایک نام اللہ کا اسم اعظم ہے، اگر تم اس کو لے کر پکارو گے اللہ تمہاری پکار کو سنیں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. صحابہ میں سے ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ اسم اعظم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، جو مرد یا عورت اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں خدا کی قسم اس کے اندر وہی طاقت ہے. میرے نبی علیہ السلام کے اوپر سسامہ بن اسال جو بندہ تھا جس نے حملہ کیا اور کہا من یمنعک منی یا محمد، تجھے کون بچائے گا مجھ سے اے محمد، حدیث میں آتا اس وقت اللہ نے رسول کریم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، صرف لفظ اللہ کہہ دو اللہ تمہاری ساری حاجتیں پوری کرے گا. اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا آج مجھے اللہ بچائے گا. علماء لکھتے ہیں اس اللہ میں اسم اعظم تھا، یہ کہتے ہی اس کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دی گئی. فرمایا اے میری امت مصیبت کے وقت، تکلیف تکلیف کے وقت، غم کے وقت اس میں اعظم اللہ ہے، اس اللہ کو پکارتے رہنا، اللہ کے ذریعے اللہ کو کہتے رہنا، انشاءاللہ اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ آیت الکرسی کے اندر مخفی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا آیت الکرسی مجھے اللہ کے عرش کے خزانوں سے نصیب ہو گئی ہے۔ اور خدا کی قسم جو بندہ اس آیت الکرسی کو پڑھے گا پڑھائے گا، لم یضرہ الشیطان ولدا، کبھی شیطان اس کے بچوں کو گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کے خاندان کے اندر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمان ان ہتھیاروں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ہتھیاروں کے پیچھے پڑو، ہتھیار ہیں ہمارے اللہ والوں کی یہ ہتھیار، آیت الکرسی پڑھو تمام کی تمام چیزیں اللہ روک دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آئے گی وہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی رضا ہوگی۔ یہ ایمان ہے مسلمان کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت الکرسی میں کیا خوبصورت جملے ہیں، اللہ کی تعریفات پر، اس کی تسبیحات پر، اس کے علم پر، اس کی قدرت پر، اس کی ذات پر، اس کے سونے اور جاگنے پر، اس کی حفاظت پر، اس کے تمام نظاموں پر اللہ نے ایسے خوبصورت جملے استعمال فرمائے، فرمایا اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا کرو، اللہ تمہارے صبر میں تمہیں جنت کے نظارے دکھائے گا، اللہ تمہاری مشکلات میں تمہیں جنت کے نغمے پڑھائے گا، اللہ تمہاری مشکلات میں فرشتوں کو افسوس کے لیے اتارے گا، اللہ تمہاری مشکلات میں فرشتے تمہاری غمخواری میں شریک ہو جائیں گے، اللہ تم پر سکینہ نازل فرمائے گا، تمانیتیں نازل فرمائے گا، اطمینان نازل فرمائے گا۔ آج کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو مسلمان ہتھیار پھینک دیتا ہے کہ بس میری نماز، میرا قرآن، میری زکات، میرا یہ حج، یہ تمام چیزیں بیکار ہو گئی ہیں، میری تو اللہ نے سنی نہیں ہے، میں تو ناکام ہو گیا ہوں، میں اتنے عرصے سے اللہ اللہ کرتا جا رہا ہوں مگر یہ سب کچھ میرے خلاف ہو گیا ہے۔ نہیں، فرمایا اللہ زندہ ہے اور وہ پاسوں کو پلٹتا ہے اور کائنات کو تبدیل کرتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو اٹھانا، کسی کو بسانا، لیکن بندہ یہ سمجھے کہ آج وہ پکار کس کو رہا، اللہ اس میں اعظم، اللہ کو پکار کر دیکھو اس میں کتنی خوبصورت بات۔ یہ نہیں ہے کہ سپیکر لفظ سے اللہ کا آپ نے دل پہ لگایا اور اس کو لگا کر آپ نے کہا کہ میرے دل میں اللہ آ گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہو کے لفظ سے ایک جماعت بن گئی جس نے کہا کہ اللہ اللہ کرتے رہو، دیکھنا تمہارا تصور کیا کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فطرتی بات ہے کہ جس چیز کا آپ ذکر کریں گے وہ آپ کے دماغ میں رچ جائے گی، بس جائے گی۔ اب گھنٹہ انہوں نے آپ سے ذکر کروایا اللہ، آپ کرتے رہے، پھر آپ سے پوچھا بتاؤ دماغ میں کیا ہے، کہا اللہ ہے، دل میں کیا ہے، کہا اللہ ہے، رچ گیا ہے کہ نہیں، بس گیا ہے کہ نہیں، کہا جی رچ گیا ہے، بس گیا ہے، فرمایا اب تمہارے دل میں ضم ہو گیا ہے، تمہارے دل میں نقش ہو گیا ہے، اب اللہ آ گیا ہے، اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کے اندر بھی قوتیں ہوتی ہیں، اللہ کے اندر بھی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ وہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے اور مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ، تو کھڑا ہو جا، تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک اللہ وہ ہے جس کو آج میں اور آپ کہتے ہیں، سوئے ہوئے بندے کے سامنے بھی اللہ اکبر کی اذانیں سپیکروں میں آتی ہیں مگر اس کی نیند بیدار نہیں ہوتی، لیکن حضرت عیسیٰ جب کہتے تھے مردہ زندہ ہوتا تھا، آج جب کہتے ہیں سویا ہوا نہیں اٹھتا، ادھر صرف گانے کی ذرا سی سریلی آواز آتی ہے فوراً بندہ اٹھتا ہے، جوتی پہنتا ہے، فوراً اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت تھی۔ اللہ کی طاقت اس انسان کی صفات اور یقین اور اعتماد اور توکل کے ساتھ ہے کہ جتنا یہ توکل کرے گا، یقین کرے گا، جتنا اعتماد کرے گا، خدا کی قسم انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس، خیال کے پاس، تصور کے پاس، سوچ کے پاس، اگر میرا بندہ اپنے منہ سے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ کام کر دیں تو میں کر دیتا ہوں، میرا بندہ کہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، تصور کے پاس ہوتا ہوں، خیال کے پاس ہوتا ہوں۔ بھائی کرتی دھرتی ذات صرف اللہ کی ہے، کرتی دھرتی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ انسان کے دل میں آ جائے تو اتنی بڑی طاقتیں نصیب ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا تصور نہیں۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری قوتیں اللہ کے پاس، لا تأخذه سنة ولا نوم, اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی. میرے نبی علیہ السلام جہاد سے آ رہے ہیں, اپنی امت کی یاد آ گئی, گھوڑے کو کھڑا کر دیا, اونٹ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے قریب کھڑے ہو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی رسول اللہ کے سامنے, ریت کا ذرہ پکڑا, واپس جا کے سمندر میں پھینک آئی, پھر دوبارہ آئی, حضور دعا کر رہے ہیں, پھر ریت کا ذرہ پکڑا, دوبارہ اس کو پھینک کر واپس آ گئی. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, یہ چڑیا اور یہ ریت کے ذرے اور یہ اس کا آنا اور یہ جانا, یہ کیا ماجرا ہے, کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی دعا کو جسم کی شکل دے کر اللہ نے دکھا دیا ہے کہ آپ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا دربار اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت ایک طرف دیکھیں, اپنی امت کو ایک طرف رکھیے, پھر دیکھیے خدا کی رحمت سے آپ کو کتنا ملے گا. جس طرح یہ چڑیا آتی ہے, ریت کے ذرے اٹھا کے لے جاتی ہے, دریا میں پھینکتی ہے, سمندر میں پھینکتی ہے, مگر سمندر کو فرق کوئی نہیں پڑتا, اس طرح آپ کی امت کے چند بندوں کے گناہ بھی اگر آ جائیں, اللہ کی رحمت کے دریا میں آ جائیں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ امت گناہ کر کے آئے, پھر اللہ رب العزت کے دربار رحمت میں چلی جائے, پھر اللہ کو فرق نہیں پڑتا. پھر یہ امت گناہ کر کے آئے, پھر دربار رحمت میں چلی جائے, پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تیرا شکر ہے, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور سمندر بھی سامنے ہے, آدمی کو سمندر آوازیں لگا رہا ہے, میرے اندر چھلانگ لگا لو, وہ گند سے بھرا ہوا ہے, گند کا لوتھڑا بنا ہوا ہے, اس کو شرم آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے میں گندا آدمی ہوں, میں تیرے اندر کیسے چھلانگ لگا سکتا ہوں. غیب سے آواز آتی ہے, میں اللہ کا ایک سمندر ہوں, جاری پانی ہوں, میرے اندر تو چھلانگ لگائے, تیری غلاظت میرے اندر آ جائے, میں تجھے پاک بھی کر دوں گا اور میرا اللہ اس کے باوجود مجھے بھی پاک رکھے گا. علماء لکھتے ہیں, دیکھو ایک دریا کے اندر, سمندر کے اندر گندا پانی, گندا ہمانا, گندا انسان پھیل جائے, پانی پاک بھی ہوتا ہے, اس کو پاک بھی کر دیتا ہے. جب اللہ رب العزت اس پانی کو برسانے والا اپنے دربار میں کسی گنہگار کو لے کر جائے گا اور وہ گنہگار بھی پاک ہو جائے گا, اللہ کی ذات تو ہے ہی پاک, تو اس رحمت کے دریا سے انسان استفادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک نابینا آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, پیالہ پکڑا ہوا ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا, پھر کھٹکھٹا رہا ہے, پیالہ پکڑا ہوا ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا, تیسری دفعہ کھٹکھٹایا, پیالہ پکڑا ہوا ہے مگر دروازہ نہیں کھلا. کسی آدمی نے دیکھا کہ غصے میں آ گیا, آ کر کہنے لگا, پتہ نہیں یہ کس بخیل کا دروازہ ہے, یہ کھولتا ہی نہیں, پیالہ پکڑ پکڑ کے میں تھک گیا ہوں. پیچھے سے اللہ والا آیا, اس نے کہا, ارے نابینا آدمی, یہ دروازہ بخیل کا نہیں, یہ تو مسجد کا دروازہ ہے, یہ تو اللہ کا دروازہ ہے, تو نے بخیل کہہ کر اللہ کی گستاخی کی ہے. اس نے کہا, میں تو نابینا ہوں لیکن میں نے ایک دفعہ کھٹکھٹایا, پھر کھٹکھٹایا, پھر کھٹکھٹایا, یہ کھلا نہیں, اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ بخیل کا دروازہ ہے. اس نے کہا, نہیں نہیں, یہ مسجد کا دروازہ ہے, اللہ والوں کا دروازہ ہے, یہاں پر ہر وقت تجھے کچھ نہ کچھ ملے گا, اللہ تجھ سے کچھ کھوئے گا نہیں. اس نے دروازے کے سامنے پیالہ پھینک دیا, توڑ دیا اور اس نے کہا, بس جب مجھے خدا مل گیا, اب مجھے کسی سوال کی اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. آج امت مسلمہ اس اللہ کے در کو چھوڑ کر, یہود و نصارہ کے دروازوں پہ بھیک مانگ کر اپنی زندگی, اپنے دن, اپنے ایام, اپنی عمریں, اپنے تمام کے تمام نظامات کو ان کے سپرد کر گئی اور اپنے رب کو, رب کے درباروں کو, رب کی کتابوں کو, رب کے نبیوں کو, رب کے صحابہ کو, رب کے رسولوں کو, رب کے اولیاء کو اس نے در پدر چھوڑ دیا. اللہ والوں سے اس کا تعلق مفقود الخبر ہوتا گیا. مسلمان بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مل گیا, جاسوس بن گیا, علماء کی جاسوسی, مساجد کی جاسوسی, مدارس کی جاسوسی. خدا کی قسم, یہ وہ نظام تھا, ایک وہ وقت تھا جب میرے نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حاتم بن ابی بلتا تھا. روایت میں آتا ہے مکہ میں ان کے رشتہ دار تھے, یہودیوں کے پاس رہتے تھے. حضرت حاتم مسلمان تھے, نبی علیہ السلام کے صحابی تھے, مگر ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہودی پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کہیں ظلم نہ کریں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, حضرت حاتم اس مشورہ میں شریک تھے. جب میٹنگ فارغ ہو گئی, حضرت حاطب نے چھپ کر خط لکھ دیا مکہ کے یہودیوں کو کہ رسول اللہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایک قسم کی جاسوسی تھی, ایک خبر تھی, ایک راز تھا جو انہوں نے فاش کر دیا یہودیوں کی طرف. وہ خط جانے لگا, اللہ رب العزت نے رسول اللہ پر حضرت جبرائیل کو بھیجا, جا کر رسول اللہ کو بتاؤ کہ تمہارا ایک صحابی ہے جس کا نام حاطب بن ابی بلتا ہے, اس نے ایک خط لکھ کر کسی یہودی کی طرف بھیج کر آپ کی اس کے اوپر جو حملے کی تمام ترتیبات ہیں وہ اس خط میں اس نے بتا دی ہیں. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا, فرمایا جاؤ ایک عورت ہے, اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا تمہیں فلان جگہ پہ ملے گی, جا کر اس کو بتا دینا وہ خط تمہیں دے دے. صحابہ دوڑتے ہوئے گئے, بھاگتے ہوئے گئے جس جگہ پہ نبی نے بتایا تھا, وہ عورت اس جگہ پہ مل گئی. صحابہ نے کہا وہ خط نکال, اس نے کہا میں خط نہیں نکال سکتی. صحابہ نے کہا یا تو خط نکال دے یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے. علماء لکھتے ہیں وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ صحابہ کوئی بے حیائی کرنا چاہتے تھے, وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کو پتا تھا خط بھی ہے, مسئلہ بھی ہے, خبر بھی ہے, اس لیے کہ نبی نے بتائی ہے. اور عورت کہتی ہے خط نہیں, نبی نے کہا خط ہے. عورت کہتی ہے میں نے چھپایا نہیں, نبی نے کہا چھپایا ہوا ہے. صحابہ کا یقین تھا اس لیے فرما دیا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثياب, یا تو اپنے کپڑے اتار دے یا خط نکال دے. عورت نے اپنی میڈیوں سے خط نکال کر صحابہ کو دے دیا. صحابہ خط کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے, آپ نے خط کھولا. صحابہ کی جماعت میں حضرت عمر بھی کھڑے تھے. میرے نبی نے اس خط میں پڑھا کہ حاطب آپ کا صحابی مکہ والوں کو لکھتا ہے کہ تم پر نبی حملہ کرنے آ رہے ہیں, میں تمہیں اطلاع کر رہا ہوں. یہ خط جس وقت نکل آیا نبی کے سامنے راز فاش ہو گیا. اللہ کے حبیب نے حضرت حاطب کو بلایا, حضرت عمر بھی آگے. میرے نبی نے پوچھا جلدی مت کرنا, لیکن مجھے یہ بتا تو نے خط کیوں لکھا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کافر نہیں ہوں, میں مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوں, مگر مجھے ایک ڈر تھا, میں نے اس وجہ سے کچھ ہمدردی ان یہودیوں سے کر دی تھی. پوچھا تیرے ڈر کیا تھا؟ کہا یہودیوں کے پاس میرے بیوی تھی, میرے بچے تھے, میں نے کہا میں کوئی ایسی خبر ان کو دے دوں کہ وہ میرے دوست بن جائیں اور میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں. یہ تو مجھے پتا تھا آپ حملہ کریں گے, خدا فتح دے گا, آپ حملہ کریں گے, فرشتے نصرت کریں گے, آپ حملہ کریں گے, دین آپ کا غالب آئے گا, آپ حملہ کریں گے, مکہ فتح ہوگا, لیکن میں نے آپ کا راز اس لیے فاش کر دیا کہ میرے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے. مگر یہودی کی طرف راز فاش کیا, اللہ نے آپ کو بتایا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ چھوڑیے, اضرب انہ کہو میں اس کی گردن کو اڑاتا ہوں, اس نے ہمارے اور نبی کے راز کو فاش کیوں کیا, یہودیوں کو کیوں بتایا؟ لیکن نبی پہ وحی آ گئی, حاطب سچ کہتا ہے, یہ دشمن نہیں تھا, اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی. مگر حاطب کے دل میں یقین تھا کہ نبی کو شکست نہیں ہوگی, نبی پہ اللہ کی نصرت آئے گی, نبی پہ اللہ کی فتح آئے گی. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آ گئی تھی, دیکھو یہودیوں کی طرف اس نے ہاتھ بٹا دیا, جا کر اس کو پکڑ لو. آج بھی مسلمان یہودیوں کی طرف اپنے ملک, اپنی تمام چیزیں, اپنے علماء, اپنے مدارس, اپنی مساجد, ان کی جاسوسیاں کرتے ہیں, اور مسلمان آئے دن یہودیوں کی پالیسیوں کی طرف سازشیں کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں. صبح ہر مسلمان آنسو بہا رہا ہوتا ہے, شام کو ہر مسلمان آنسو بہا رہا ہوتا ہے. رکشے والا, سبزی والا, گوشت والا, پرچون والا, تھوک والا, دکان والا, سڑک والا, ہر بندہ حکومت کو گالیاں, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, ساری چیزوں کی گالیاں ان پر کثر نکال کے چھوڑ دیتا ہے کہ پتہ نہیں صبح کیا ہو گیا ہے, شام کو کیا ہو گیا ہے, یہ پالیسیاں کیسی, یہ رزق میں تنگی, یہ پٹرول تیل, یہ گاڑیاں, یہ بجلیاں, ان تمام چیزوں میں تنگی. سارا کنٹرول یہودیوں کا ہے, سارا کنٹرول عیسائیوں کا ہے, سارا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے. ان کے اشاروں پر آج ہمارے حکمران امت مسلمہ کے آئمہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں لے لو, کہتے ہیں دے دیجئے. میرے نبی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, نبی جو دیتے ہیں اس کو لینا, نبی نہیں دیتے اس کو مت لینا. یہودیوں کی مشابہت مت کرو, عیسائیوں کی مشابہت مت کرو, ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ, ان پہ اعتماد مت کرو, ان کو جگہ مت دو, ان کو ٹھکانے مت دو, ورنہ یہ تمہارے گھروں میں سانپ بن جائیں گے اور تمہارے گھروں میں اپنے ہی قاتل بن جائیں گے اور تمہارے گھروں میں ان کی خون ریزی کی تلواریں تمہارے علماء کو ائمہ کو مفسرین کرام کو شہید کر دیں گی۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ شہادتیں قبول فرمائے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگ اس شخص کو جانتے ہوں گے یا کتنے لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ یہی میں نے عرض کی تھی، آج جو بندہ قابل ذکر ہوتا ہے پوری دنیا کے انٹرنیٹ پر، ویب سائٹوں پر قرآن کا درس دینے والا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بہت سے لوگ درس کو سن کر متاثر ہو کر مسلمان ہوئے مشرق و مغرب، وہ بندہ جس کی ٹانگیں نہیں تھی اور خدا کی قسم معذوری کے باوجود اللہ کے دین کو صبح و شام پھیلاتا ہوا سڑکوں پہ، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، معذوری کے باوجود اللہ رب العزت کی کتاب کو اتنی دنیا تک پھیلا دیا کہ لاکھوں لوگ اس کی ویب سائٹ کا وزٹ کرتے تھے، یہودی عیسائی تک بھی اس کی ویب سائٹ اور جذباتی آوازیں اور تحقیقاتی اقوال اور اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اور پاؤں اور ٹانگوں سے معذور شخص پوری دنیا کی طرف جو گھوم کر اطراف میں اسلام کو پھیلانے والا بن جاتا تھا، خدا کی قسم ان کو بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کے تحت اسلام کے نام پر ایک اور قربانی کا جذبہ دیتے ہوئے اسلام کے نام پر ان کو قربان کر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ علماء آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر آئیڈیل ہیں، آپ ان کو اس وقت پہچانتے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ ان کی دستاویزات، ان کی مہمات، ان کے ارادے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقریرات اپنی پوری دنیا پہ سنیں، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ میرے نبی کا وہ فرمان بالکل قریب آ گیا ہے، اللہ علم قبض فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا علم والے دنیا سے اٹھ جائیں گے اور لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ علم والے کس طرح تھے؟ جن کے دلوں میں تفسیریں تھیں، حدیثیں تھیں، یہودی کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں، آپ کو ایک قسم کا مدبرانہ مشورہ صلاح دینے والے امت مسلمہ کے یا ائمہ تھے، جن کو خدا کی قسم یہودیوں عیسائیوں نے یہ سمجھ کر کہ مسلمان تو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو شہید بھی کر دیں گے تو کیا ہو؟ وہ وقت تو نہیں تھا نا کہ جب رسول کریم علیہ السلام کا صحابی حضرت عثمان بن عفان گیا، لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے بیعت رضوان کے لیے کرسی بچھا دی، فرمایا جتنے صحابی ہیں سب میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتقام لے کر اس جگہ سے واپس جائیں گے۔ سب صحابہ نے اس نبی کے دست مبارک پر بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت کر کر یہ ثابت کیا تھا، اگر عثمان بن عفان جو جامع قرآن، داماد رسول، حیا کا پیغمبروں میں امامت کا درجہ لینے والا صحابہ میں حیا کا، عثمان غنی اگر جائے گا تو رسول اللہ بھی فرماتے ہیں میں بھی اپنی جان قربان کر کے اس کا انتقام۔ یہ علماء کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، پوری دنیا کو گمراہی سے بچا کر ہدایت پہ لانے والے ہیں۔ آخر ان کو گولیاں کہاں سے چلی، شہادتیں کہاں سے ملی، پوری سڑکوں پہ خون کیوں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان یہودیوں کا غلام بن گیا۔ ایک ارب روپیہ لے لو، ہمارے راستے کھول دو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو نکالو جزیرہ عرب سے ورنہ تباہی آئے گی، ہلاکتیں آ جائیں گی، بربادیاں آ جائیں گی، بھوک افلاس میں آپ کو یہاں تک یہ لے آئیں گے، آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو دھواں نظر آئے گا، زمین کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو آگ کے شعلے نظر آئیں گے۔ اگر ایمان نہ ہوا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے اس وقت سے، اگر ہمارا ایمان نہ ہوا، یہ یہودی عیسائی ہماری سڑکوں پہ آ گئے، خدا کی قسم اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوا، یہ ہمیں فاقوں تک لے آئیں گے، مجبور کر دیں گے، ہمارے لقمے ہم سے چھین لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس طرح بھوکا بندہ پیالے پہ ٹوٹتا ہے، اس طرح یہودی مسلمانوں پہ ٹوٹے گا، اور اس وقت ہم اپنی بچیاں عورتیں بھی ان بدبختوں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالیں گے کہ ہمیں کھلا دو پلا دو، باقی سب کچھ لے جاؤ۔ اس وقت سے پہلے پہلے امت مسلمہ اپنے آپ کو یہودیوں کے پنجے سے نکالیں۔ نکلیں گے کیسے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی، اپنے پیشانیاں اپنے رب کے حوالے کرو، اپنے چہرے اپنے رب کے حوالے کرو۔ خدا کی قسم یہ ملک آپ کو اسلام کے علاوہ کسی نام پر بھی عزت نہیں مل سکتی، اس پہ علماء کرام کا خون گرا ہوا ہے، مسلمانوں کے اس ملک میں شبیر احمد عثمانی جس جھنڈے کو کھڑا کر کر کے وہ یادگار تھی کہ یہاں پر علماء اسلام کا ہی نظام چلے گا اور امت ان سے رہنمائی لے، امت ان سے سوال کرے، ان سے پوچھے، ان سے پوچھ کر آگے چلے. اب یہ پٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں، تیل ان کے ہاتھ میں، بجلی ان کے ہاتھ میں، آٹا ان کے ہاتھ میں، روٹی ان کے ہاتھ میں، سڑک ان کے ہاتھ میں، حکمران ان کے ہاتھ میں، بڑے ان کے ہاتھ میں، چھوٹے ان کے ہاتھ میں، سارے ان کے ہاتھ میں، ہر بندہ ان کا پلا پوسا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور صبح دیکھتا ہے کہ یہودی آج ہمارے سامنے کون سی رعایت کا اعلان کریں گے، شام کو کیا کریں گے، اگلے دن کیا کریں گے. خدا کی قسم، یہ وہ جہالت تھی جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی. فرمایا صحابہ، صبح پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھر کے آتے ہیں، تم بھی خالی پیٹ چلے جانا، شام کو اللہ تمہارے پیٹ کو بھر دیں گے. اے میرے صحابہ، جو صبح کو دیکھے شام کی فکر مت کرنا، جو شام کو دیکھے صبح کی فکر مت کرنا. یہ امت مسلمہ کا شیوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، صبح خالی زمین کو دیکھتا ہوں تو شام کو بھی وہ خالی ہوتی ہے، شام کو بھی خالی زمین پہ رہتا ہوں صبح بھی اس طرح خالی ہوتی ہے. میں نے کبھی زمین کو پر نہیں کیا، میں نے کبھی زمین کو بھرا نہیں ہے. اس لیے بھائی، بچیاں، عورتیں، بہنیں، ملازم، خادم، نوکر، دوست، احباب، ان سب پہ اس محنت اجتماعی کی ضرورت ہے کہ ان کو نماز کی طرف، ایمان کی طرف، ان علماء کی کرسیوں کی طرف سجاؤ. اسلم شیخ پوری کی طرح کا ایک عالم اگر آپ کو 10 سال پہلے ملا ہوا ہوتا، شاید ہماری تربیت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی. لیکن اب بندہ کہے گا کاش کہ ہمیں وہ ملتا، ہم اس سے استفادہ کر لیتے. آج وہ نہیں، کل کہیں اور نہیں ہوں گے، پھر آپ کے لیے رہبر، رہنما، امام آپ کو میسر نہیں آئے گا. آپ کو اور مجھے کوئی ایسا عالم باعمل، ایسا متقی، ایسا جانبدار جس نے یہودی کو یہودی کہا ہو، عیسائی کو عیسائی کہا ہو، مرزائی کو مرزائی کہا ہو، بہت کم آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ شہادتیں اللہ نے ان کے لیے تو جنتیں بنا دی ہیں، لیکن ہماری جو پالیسیاں ہیں کہ تمہارے اندر رہ کر یہ علماء، ان سے تم نے استفادہ کیوں نہیں کیا، اور ان کی شہادتوں کے اوپر تم نے اپنے رب سے دکھ تقسیم کیوں نہیں کیا. خدا کی قسم، آج یہی چیزیں امت مسلمہ کو بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، توحید کا جھنڈا گاڑو. یہ ناز نخرے، یہ شکل، یہ صورت، یہ دولت، یہ مال، ہر بندہ اپنی نفسا نفسی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہماری امت مسلمہ کی غیرت نہیں ہے. حضور کریم علیہ السلام کی امت آج یہودیوں کو ہٹائے، عیسائیوں کو ہٹائے. اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ہمارے حکمران امت مسلمہ میں یہودی عیسائی کو ہمارے ملک میں لا رہے ہیں، آئندہ ان سے نجات حاصل کرو، اپنے رب کی طرف آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اسلامی خلیفہ نظام عطا فرما، کوئی مجاہد اسلام ہمیں عطا فرما جو ہمارے ملک میں آئے. یہاں کیا کچھ نہیں ہے، قرآن ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، گندم ہیں، چاول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ملک میں اچھی خوراک ہماری یہودی کھاتا ہے، عیسائی کھاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں آج اللہ کی ناراضگی کے سبب ہم سے ہو رہی ہے. یہ تسلط اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے. آج رجوع کرنا ہے اللہ کی ذات کی طرف، توبہ کرنی ہے اپنے رب کی طرف، اور مانگنا ہے اپنے اللہ سے، یا اللہ تو ہمیں نجات عطا فرما دے. اور یہ کب ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی امت، اس نے کہا میں جہاد نہیں کروں. اللہ نے سزا کیا دی؟ وہ اپنے گاؤں کو جاتے تھے، صبح چلتے تھے، شام کو پہنچتے تھے. شام کو جب گاؤں قریب آتا تھا، پھر دیکھتے تھے کہ صبح اسی مقام پہ ہیں جہاں سے کل نکلے تھے. پھر جاتے تھے اپنے گاؤں کے دروازے کے قریب پہنچتے تھے، پھر صبح اٹھتے تھے، دیکھتے تھے وہیں پہ. 40 سال تک اس میدان تیہ کے اندر وہ کھڑے رہے. اللہ نے ان کو ٹھکانہ نہیں عطا فرمایا. جس وقت انہوں نے کہا یا اللہ ہم جہاد کریں گے، اللہ نے ان کے راستے کھولے، اللہ نے ان کے دروازے کھولے، ان کے ملک بنے، ان کی فتوحات ہوئی، ان کی عزتیں ہوئی. یہ مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کوئی جماعتوں کا، فرقوں کا، تفرقوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے کہ امت مسلمہ تبدیل ہو جائے. اور یہ مسجدیں جمعہ کے اندر جو بھری ہیں، آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو طاقتیں قوتیں عطا فرمائی ہیں، آخر وہ کون سی بنیادی وجہ ہے کہ یہ مسجدیں جمعہ کے علاوہ عام نمازوں میں نہیں کیوں نہیں بھرتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کون سی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں کہ آج اگر جمعہ کے اندر یہ نوازی یہاں پہ آتے ہیں ان کے پادریوں کی کتابیں کھول کر پڑھو وہ یہ کہتے ہیں جس وقت فجر کے اندر بھی ان کے جمعے جتنی تعداد ہو جائے گی مسلمان اس پہ غالب آ جائیں گے. ان کے پادری اس بات کی دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں تم نماز کی کوشش کرو اللہ کی نصرت تمہیں وہاں پہ آئے گی. یہی مجمع ہے نا, اسی مجمع نے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ انہیں آباد کر لیں, کیوں ہماری مسجدیں آباد نہ ہوں. اور پانچ وقت جب آپ کا ایمان تازہ ہوگا تو انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح ایک مرد مجاہد آئے گا اور ان یہودیوں عیسائیوں اور مرزائیوں کا کلا کما کرے گا اور ہمارے ملک میں اللہ اسلام کو واضح فضا عطا فرمائے گا اور ہمارے علماء کو پوری دنیا پہ اللہ چمکائے گا اور پوری دنیا ہمارے علماء سے استفادہ حاصل کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.